السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال الله تبارك وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. گزشتہ کچھ عرصے یہاں پہ آپ حضرات سے ملاقات نہ ہو سکی، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ نومبر کے مہینے میں ہمارا تنظیم اسلامی کا سالانہ اجتماع تھا، اس موقع کا جمعہ وہیں ہمارا جو بہاولپور میں اجتماع گاہ ہے وہاں اس کا اہتمام تھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی توفیق سے عمرے کا سفر رہا جس کی وجہ سے یہاں پر ناغہ رہا. اس دوران میں جو بھی اس وقت عالمی حالات کے تناظر میں اہم ترین ایک معاملہ فلسطین کا مسئلہ، وہ اسی جگہ برقرار ہے، وہی ظلم جبر ستم اسرائیل کا، اور وہی امریکہ اور بہت بڑا حصہ یورپ کا عالم کفر کا اس ظلم کے لیے جبر کے لیے ستم کے لیے پوری پشت پناہی ان کی، اور اس کے مقابلے میں مسلمانوں میں سے بالخصوص ان کے حکمران اور مقتدر طبقات کی بے حسی اور مسلمانوں کی بے بسی بھی اسی طرح وہاں کھڑی ہے. یعنی 2.5 مہینہ تقریباً اس معاملے کو ہوا چاہتا ہے. بہرحال اس موضوع پر کلام ہونا چاہیے، اس موضوع کو زندہ رکھنے کی ضرورت ہے. یہ ایک انسانی سطح کا مسئلہ بھی ہے اور اخلاقی اعتبار سے بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور اس سے بڑھ کر دین کے تقاضوں کے اعتبار سے بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ اس معاملے پر کلام بھی ہو اور جو ہمارے بس میں کرنا ممکن ہے اس پر توجہ کرنے اور کرانے کی کوشش کی جائے. اسی تعلق سے الحمدللہ ہمارے ملک کے علماء اور دینی جماعتوں نے 6 دسمبر کو ایک بڑی کانفرنس منعقد کی اسلام آباد میں، اور حرمت مسجد اقصی اور ہماری ذمہ داریاں اس کا عنوان تھا. اچھی بات ہے کہ ایک میسج وہاں سے گیا ہے، ایک متفقہ پیغام گیا ہے، اور اسی کے تسلسل میں ہم نے بھی تنظیم اسلامی کی سطح پر مشاورت کے بعد یہ طے کیا ہے کہ تقریباً 11 دن کی ایک مہم کا آج سے ہم آغاز کر رہے ہیں، 15 دسمبر سے 25 دسمبر تک. اور اس مہم کے دوران میں یہی موضوع ہمارا بھی رہے گا کہ حرمت مسجد اقصی اور ہماری ذمہ داری، اور اس کے تناظر میں بہت سارے کرنے کے کام ہیں جن کو انشاءاللہ ہم انجام دینے کی کوشش کریں گے. آج شام میں یہیں لاہور میں پریس کانفرنس بھی ایک ہوگی، اس میں بھی اس کا باقاعدہ اظہار بھی ہوگا، اس کی وضاحت بھی ہوگی انشاءاللہ تعالی. آپ حضرات تک بھی اور جو خواتین بھی گفتگو سن رہی ہیں اور بعد میں جو ریکارڈڈ میسج سنیں گے انشاءاللہ تعالی، ان تک بھی یہ سارا مواد جو ہم نے تیار کیا ہے بروشرز کی شکل میں، ہینڈلز کی شکل میں، سوشل میڈیا کے کانٹینٹ کی شکل میں، ویڈیوز کی شکل میں، شارٹ کلپس کی شکل میں، تحریر کی شکل میں، وہ مواد آپ تک بھی پہنچے گا انشاءاللہ تعالی. اور اس ذیل میں جو ہمارے بس میں کرنے کا کام ہے اس پر ہم اپنے آپ کو، اپنے رفقاء تنظیم کو، آپ ساتھیوں کو بھی، پوری قوم کو بھی، امت کو بھی توجہ دلانے کی کوشش کریں گے. یقیناً کرنے کے بڑے کام بھی ہیں، ان کی طرف اشارہ تھوڑی دیر میں ہوگا انشاءاللہ تعالی، لیکن جس کے بس میں جو کچھ ہے وہ اتنا تو کرے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ ہر انسان کو، ہر نفس کو اس کی کیپیسٹی کے مطابق، اس کی وسعت اور استعداد کے مطابق ذمہ داری رسپانسبل ٹھہراتا ہے. میں نے ایک مشہور آیت آپ کے سامنے تلاوت کی تھی ابھی، سورہ ملک کی آیت نمبر 2 ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات کا سلسلہ اس لیے قائم فرمایا کہ اللہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے. آپ کا میرے ایمان زندگی امتحان ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو امتحان کے لیے بھیجا ہے. کبھی قرآن کریم یوں فرماتا ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 35 میں، ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ، شر اور خیر، یہ بدلتے حالات، کبھی اچھے کبھی برے، کبھی عروج، کبھی زوال، کبھی صحت، کبھی بیماری، کبھی خوشحالی، کبھی تنگدستی، کبھی امن، کبھی جنگ، یہ سارے بدلتے حالات کیا ہے؟ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں شر اور خیر ان حالات کے ذریعے سے امتحان میں مبتلا کیے ہوئے ہیں، امتحان لے رہے تمہارا. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ہماری طرف تمہیں لوٹایا جائے گا، تمہیں لوٹ کر تو اللہ فرماتا ہے ہماری طرف آنا ہے. تو اگر آج ایک طرف اسرائیل کا ظلم ہے اور اس ظلم کے پیچھے حمایت کرنے کے لیے امریکہ، برطانیہ میدان میں کھڑے ہیں، بھارت میدان میں کھڑا ہے، عالم کفر کا ایک بہت بڑا طبقہ میدان میں کھڑا ہے، تو بھارت ان ظالموں کی فائل بھی اللہ کے یہاں تیار ہو رہی. اور اگر مسلمانوں میں سے کچھ لوگ اس ظلم پر خاموش بیٹھ کر گویا کے ظالم کو تقویت دے رہے ہوں تو گویا ان کی فائل بھی تیار ہو رہی. اور اگر امت کے افراد بے حس ہو کر بیٹھے ہوئے اس ظلم کے خلاف آواز بلند نہیں کرتے، اس ظلم کو ظلم نہیں کہتے، مظلوم کے حق میں آواز بلند نہیں کرتے، مظلوم کے لیے جو کچھ ان کے بس میں کرنا ممکن ہے وہ نہیں کرتے، تو امت کے افراد کی بھی فائل تیار ہو رہی ہے. وقت تو گزر جائے گا، دنیا نے بڑی جنگیں دیکھی، بڑا عروج و زوال دیکھا، بڑی ظلم و ستم کی داستانیں دنیا نے دیکھی ہیں، وہ وقت گزر گیا، یہ وقت بھی گزر جائے گا، مگر ہم کھڑے کدھر ہوں گے؟ یہ میں نے بھی سوچنا ہے، یہ آپ نے بھی سوچنا ہے، یہ امت نے سوچنا ہے، امت کے حکمرانوں نے سوچنا ہے، امت کے مقتدر طبقات نے سوچنا ہے، میرا آپ کا ہم سب کا یہ گویا کہ امتحان کا معاملہ. اس انداز سے اس پہلو کو دیکھنا چاہیے، جو کچھ بھی طرح امتحان ہے اور ہم اپنا پارٹ لے کر رہے ہیں کہ نہیں، اپنا رول ادا کر رہے ہیں کہ نہیں، اپنا کردار ادا کر رہے ہیں کہ نہیں، یہ ہے جو اس پورے قضیے کے اندر میرے اور آپ کے امتحان کا پہلو بھی سامنے رہنا چاہیے. اور ایک اور انداز سے دیکھیے، اسی امتحان کے نقطہ نگاہ سے دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کھولتا ہے چیزوں کو. سورہ عنکبوت ہے 21 سپارے میں، اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 20 سپارے کے ختام، 21 سپارے کے آغاز میں، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سن 5 نبوی، رسول اللہ علیہ السلام کا دور ہے، سن 5 نبوی جب ہجرت حبشہ، مائگریشن ٹو ابیسینیا کا معاملہ بھی پیش آیا تھا، شدید مشکلات کا دور تھا، اللہ تعالیٰ نے رہنمائی عطا فرمائی. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے اس سے پہلے بھی لوگوں کو ہم نے امتحان لیا، اس سے پہلے بھی لوگوں کو ہم نے آزمائش میں مبتلا کیا، اس سے پہلے بھی لوگوں کو ہم نے مبتلا کیا مختلف امتحانات کی کیفیات میں. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ تعالیٰ تاکہ سچوں اور جھوٹوں کو واضح کر دے گا. تو کبھی بدلتے حالات میں ایمان والوں کا بھی امتحان ہوتا ہے، کھرے کھوٹے کا اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیتا ہے، اور کبھی عموم کے اعتبار سے یہ حق والے ہیں، یہ باطل والے ہیں، یہ ظلم کرنے والے ہیں، یہ مظلوم ہیں، یہ ظالموں کا ساتھ دینے والے ہیں، یہ مظلوموں کا ساتھ دینے والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کبھی منافقین کو بھی کھول کر واضح کر دیتا ہے، وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ ظاہر کر کے رہے گا منافقین کو بھی. اگر آج اسی پیرائے میں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ایک طرف امریکہ کا، برطانیہ کا، یورپ کے اکثر ممالک کا مکرو چہرہ کھل کر سامنے آیا ہے. ووٹنگ کرائی جاتی ہے اقوام متحدہ کے اندر، امریکہ بدماش آگے کھڑا ہو کر اس کو ویٹو کرتا ہے، کوئی جنگ بندی نہیں ہوگی، قدم بڑھا ہوں تمہارے ساتھ، ہم تمہارے پیچھے کھڑے ہیں، ہم اتنے تیاری بھی بھیجیں گے، اتنی کمک بھی تمہیں پہنچائیں گے، اتنا ساز و سامان بھی تمہیں دیں گے. تو ان کا مکرو چہرہ بھی سامنے آ رہا ہے. کچھ وہ ہوتے ہیں جو انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، وہاں تو کتے، بلی، چڑیا، کوے، چیلوں کے لیے بھی حقوق بیان کرنے والے آتے ہیں، مگر ایک طبقہ ہے اس دنیا کے اندر جو اس ظلم پر خاموش بیٹھا ہوا ہے، جو جانوروں کے حقوق پہ تو کھڑا ہو جاتا ہے ان کے حق کے مطالبے کو لے کر، لیکن ہزاروں کی تعداد میں بچوں کی شہادت اور عورتوں کی شہادت اور بوڑھوں کی شہادت، اور گھسیٹ گھڑیز گھسیٹ کر ہاسپٹل سے نکال کر لاشوں کو باہر پھینکنا اور زخمیوں کو باہر پھینکنا، لیکن یہ حقوق کے دعوے دار اور یہ ہیومن رائٹس کے چیمپئن بننے والے خاموش بیٹھے ہوئے. اسی طرح مسلمان حکمران بھی ہیں، کبھی لیبیا کے خلاف ظالموں کا ساتھ انہوں نے دیا، کبھی عراق کے خلاف ظالموں کا ساتھ انہوں نے دیا، کبھی افغانستان میں تباہی مچانے کے لیے ظالموں کا ساتھ انہوں نے دیا. کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ مسلمانوں کو تم نے ذبح کر دینے کے لیے، ان کی لاشیں گرا دینے کے لیے، ان کی بستیاں اجاڑ دینے کے لیے تم نے کافروں کا، ظالموں کا، اہل باطل کا ساتھ دیا. امتحان تو ہو رہا ہے اور اللہ کھول کر دکھا رہا ہے کہ تم نے کافروں کا، مشرکوں کا، یہودیوں کا، غاصبوں کا، ظالموں کا، جابروں کا ساتھ دیا. اللہ تعالیٰ کھول کر دکھا رہا ہے. تو بھائی یہ جو معاملہ سجا ہے نا، وقت تو گزر جائے گا، آگے تباہی بھی زیادہ امکانات اس کے ہیں، مسلمانوں پر بڑی اور آفتیں آنے والی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کھول کر رکھ رہا ہے. Who is who? اسی طرح مجھے اور آپ کو بھی اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اپنی بے بسی کا رونا رو کر تو بہرحال کامیابی نہیں ملے گی، اپنے حصے کا کام کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، جس کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ مہم ہم شروع کر رہے ہیں آج سے، اور اس میں کرنے کے کاموں پر بھی توجہ دلائی جائے گی. تفصیلات آپ کے سامنے مزید انشاءاللہ تعالی ہم رکھیں گے. لیکن پہلا نقطہ آج کی گفتگو کے تعلق سے، یہ زندگی امتحان ہے، یہ بدلتے حالات امتحان ہے، اور امتحان میں امتحانات میں اللہ کھرے کھوٹے کا بھی فیصلہ کرتا ہے، سچوں اور جھوٹوں کا بھی فیصلہ کرتا ہے، ظالموں کا مکرو چہرہ بھی بے نقاب کرتا ہے، منافقین کی منافقت کو بھی اللہ تعالیٰ بے نقاب کر کے سامنے رکھ دیتا ہے. اور ہاں، کبھی اللہ تعالیٰ کچھ کمزوروں کو کھڑا کر کے، ظاہری اعتبار سے کمزوروں کو کھڑا کر کے دنیا کے کچھ لوگوں کو میسج دیتا ہے، تم بھی ہمت تو پکڑو. حماس کے چند مجاہدین نے ہمت پکڑی، بڑی کاسٹ پہ کرنا پڑ رہی ہے، مگر دنیا نے دیکھا ہے کہ اسرائیل کے اوپر یعنی انگلیاں تو اٹھ رہی نا پوری دنیا کی، چہرہ تو مکرو سامنے آ رہا ہے. اور یہ کہ اللہ پر توکل کر کے کھڑا ہونا، کچھ یہ سبق بھی وہاں سے امت کے افراد کو مل رہا ہے. تو بہت کچھ اسباق ہیں جو اس قضیے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت کی گفتگو کا پہلا نقطہ یہ ہے کہ یہ زندگی امتحان ہے، اور اس امتحان میں مجھے آپ کو ہم سب کو اپنا رول پلے کرنا ہے. یہ سارے بدلتے حالات معاف کیجئے گا، یہ سارے بدلتے حالات، یہ آزمائشیں، یہ ہے سارے کا سارا امتحان کا معاملہ. اس امتحان میں کیا میں آپ ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں کہ نہیں، اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے. ابتدا میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، اس کی مختصر یاد دہانی اس وقت کرنا مقصود ہے. یہ سورہ توبہ ہے، اور اس کے پہلے 5 رکوعوں میں سرزمین عرب پر اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. یہی وہ مشہور آیت ہے جس کا بارہا ذکر آتا ہے ان خطبات جمعہ میں اور دیگر مقامات پر بھی ہمارے دروس میں، جہاں سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلابی مشن کو بیان فرمایا، ہو الذی ارسل رسولہ بالہدی و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلی. وہ اللہ جس نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا الہدی، مکمل ہدایت نامہ قرآن حکیم دے کر، و دین الحق، دین حق، دین اسلام دے کر، لیظہرہ علی الدین کلی، تاکہ آپ اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں. اس غلبہ دین کی جد و جہد کے دوران میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں قتال کا میدان بھی سجا. چنانچہ سورہ توبہ سے قبل جو سورت سورہ انفال، وہاں بدر کا بیان آتا ہے. نبی اکرم علیہ السلام کی انقلابی جد و جہد کے دوران میں حق و باطل کا پہلا باقاعدہ معرکہ وہ بدر کا معرکہ. اور بدر کا ایک بڑا درس کیا ہے، 313 تقریباً نہتے ہیں اور 1000 کا لشکر پوری تیاری کے ساتھ ہے. ڈیسائیڈنگ فیکٹر کیا تھا؟ اللہ کس کے ساتھ تھا؟ 313 کے ساتھ. تو وہ دن بدر کا دن، یوم الفرقان اللہ تعالیٰ اس کو قرار دیتا ہے. اور وہاں قتال کا مقصد بھی بیان کیا. ایک مقصد کیا ہے؟ سورہ انفال کی آیت 39 پہلے بھی اس کا حوالہ آیا ہے، وقاتلہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ، اور جنگ کرو ان کے خلاف یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے. فتنہ ایسے حالات بھی کہ اللہ کے دین پر قائم رہنا مشکل ہو جائے اور اللہ کے دین پر مکمل طور پر عمل کرنا ممکن نہ رہے. ایسے حالات کو فتنہ قرآن کریم کہتا ہے، اور ان کا خاتمہ کرنے کے لیے قتال کا بھی ہمارا دین ہم سے تقاضا کرتا ہے. اور کچھ عرصے پہلے ہم نے کلام کیا تھا، اس آیت کو بھی بار بار پیش کیا جا رہا ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 75 میں، وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہوا تم اللہ کے نام میں قتال نہیں کرتے. جبکہ کمزور بوڑھے مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، کہ جو اللہ کی حضور دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ ان ظالموں سے نجات عطا کر دے، ظالم بستی سے ہمیں نجات عطا کر دے. تو قتال کا وہ مقصد بھی بوڑھوں، کمزوروں، بچوں کی داد رسی، اور قتال کا یہ مقصد بھی کہ اللہ کے کلمے کی سربلندی ہو. تو سورہ توبہ کی آیت 24 کے تعلق سے میں عرض کر رہا تھا، یہاں آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے مشن کو بیان فرمایا کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں. اور انفال کا حوالہ یہ تھا آیت 39 کا، کہ قتال کا ایک بڑا مقصد اللہ کے کلمے کی سربلندی بھی ہے. سورہ توبہ بڑا دلچسپ مقام ہے، جہاں لفظ جہاد قتال کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. عام طور پر جہاد کا لفظ عام ہے، قتال کا لفظ خاص ہے. جہاد جہد، کوشش، اسٹرگل، جد و جہد، محنت، اور جہاد ہمیشہ ہے. جہاد اللہ کا بندہ بننے کے لیے مستقل محنت، گناہوں سے بچنے کے لیے مستقل محنت، اطاعت پر کارمند رہنے کے لیے مستقل محنت، اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے مستقل محنت، منکرات کے روکنے کے لیے مستقل محنت، اور پھر نظام باطل کا خاتمہ ہو اور نظام حق کا سربلندی کا معاملہ اور قائم ہونے کا معاملہ ہو، اس کے لیے بھی مستقل کوشش اور جہاد. اور یہی کوشش انتہا پر پہنچے گی تو وہ قتال کی شکل اختیار کر لے گی. تو قرآن کریم میں لفظ جہاد عموم کے لیے بھی آتا ہے اور قتال فقط جنگ کے لیے آتا ہے. لیکن سورہ توبہ کے رکوع نمبر 6 سے لے کر رکوع نمبر 16 تک، یہ 11 رکوع بنتے ہیں، ایک طویل بیان ہے غزوہ تبوک کا، سن 9 ہجری. اور غزوہ تبوک ہم جانتے ہیں کہ جیش العسرہ اس کو کہا گیا، بڑا مشکل حالات والا یہ لشکر تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تیار ہوا. بہرحال وہاں میدان سجنا تھا لیکن رومی سلطنت کی ہمت نہ ہوئی. اس سارے پروسیس کے لیے بھی لفظ جہاد آیا ہے سورہ توبہ میں. تو ہاں، جہاد کا لفظ کبھی جنگ کے معنی میں بھی آتا ہے، البتہ قتال کا لفظ ہمیشہ جنگ کے معنی میں آتا ہے، لیکن جہاد کا لفظ ہمیشہ جنگ کے معنی میں نہیں آتا، وہ کوشش، محنت، اسٹرگل کے معنی میں بھی آتا ہے. یہ تو ذرا تھوڑی سی وضاحت تھی یاد دہانی کے لیے. اس آیت جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 کا ذکر ہوا، میں چاہتا ہوں مختصر اس کی یاد دہانی ہم کر لیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے 8 محبتیں بیان فرمائی ایک طرف، اور 3 محبتیں ایک طرف، اور ان محبتوں کے درمیان ایک کلیش آتا ہے، اور اسی میں میرا اور آپ کا امتحان ہے. ارشاد ہوا 5 محبتیں رشتوں کی، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے لوگوں، اگر تمہیں تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارے رشتہ دار، قریب ترین 5 رشتے، باپ، بیٹے، بھائی، بیوی، رشتہ دار، 3 محبتیں مال، اولاد، مال کی اور تجارت کی، گھر بار کی، واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها، اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے، خون پسینے کی کمائی، مفت میں نہیں ملا تھا، مفت میں ملتا وہ مال مفت، دل بے رحم ہوتا ہے والا معاملہ، جو کمائی اپنی ہوتی ہے تو پھر اولاد ضائع کرتی تو غصہ بھی آتا ہے. بہرحال وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے، وہ تجارت تخشون کسادہا، اور وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے، چلتی ہوئی تجارت، کاروبار سیٹ ہے. اور تبوک کے موقع پر کیا ہوا تھا؟ فصل تیار تھی اور فصل چھوڑ کر جانا پڑا تھا. وہ تجارت چلتی ہوئی، سیٹلڈ ہو تم، کاروبار بھی چمک رہا ہے، اور اگر ضمناً سمجھ لیں تو بڑی بہترین سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہو، پروفیشنلی بھی اگر ہو تو بڑے ساؤنڈ، بڑا زبردست تمہارا سسٹم چل رہا ہے سارے معاملات کا. وہ مساکن ترضونھا، اور وہ مکانات و محلات جو تمہیں بڑے محبوب ہیں، حالانکہ ہم سب کا یقین ہے کہ دنیا کرائے کی ہے، پھر بھی ہم کہتے ہیں میرا مکان ہے، مکان کہتے ہیں، پھر کبھی کہتے ہیں میرا گھر ہے، اونرشپ کا ہے، نہ دنیا کرائے کی ادھر اونرشپ ہے کدھر، تو کاغذات کی حد تک ہے، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے تو یہ دنیا خود عارضی ہے، کرائے کی ہے، لیکن بڑا محبت کرتا ہے انسان، سجاتا ہے، بناتا ہے اپنے مکان کو، گھر کو، مکان کو گھر بنا دیتا ہے، کبھی اس گھر کو سوارتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اس میں دنیا جہاں کی عیاشوں کے سامان بھرتا ہے. تو یہ 3 چیزیں اور آ گئیں، 5 پہلے رشتے، باپ، بیٹے، بھائی، بیویاں، رشتہ دار، اور مال، تجارت اور گھر بار، یعنی حویلیاں، مکانات، محلات. 8 محبتیں ایک طرف، فرمایا کہ احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ تمہیں زیادہ محبوب تر ہیں اللہ کی محبت سے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت سے، وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ تعالی کی راہ میں جہاد کی محبت سے. یہ رشتے ناتے، یہ مال و دولت، یہ تجارت، یہ جائیدادیں، یہ پیر کی بیڑیاں بنتی ہیں، یہ اپنی جگہ ضروری ہیں، رشتے قرآن نے بیان کیے ہیں، اس کی تعلیمات دین نے عطا کی ہیں، حلال کمانے کی ترغیب دین نے دی ہے، زکات تبھی دوں گا جب کچھ کماؤں گا تو بچے گا تو زکات اپلیکیبل ہوگی نا بجا، یہ احکامات بھی شریعت کے ہیں، مگر ان سب باتوں کو ضرورت کے طور پر رکھنا، مقصود نہ بنانا کہ ان کے پیچھے پڑ کر اللہ کے احکام کو پامال کرو، اللہ کے نبی کی تعلیم کو پامال کرو، اللہ کے دین سے بے وفائی کرو اور اللہ کے دین کا سودا کرنے بیٹھ جاؤ. ضرورت بنانا مقصود نہ بنانا. ہمارے ساتھ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اپنے باطن میں ایک ترازو بناؤ, اس ترازو کے اندر دو پلڑے ہیں, ایک پلڑے میں 8 محبتوں کو رکھو, ایک پلڑے میں 3 محبتوں کو رکھو, اور میں آپ کا نہیں میں اپنا جائزہ لوں, اور آپ میرا یا کسی اور کا نہیں آپ اپنا جائزہ لیں. 8 ایک طرف ہیں, رشتوں کی محبتیں, مال, تجارت, مکان, محلات, اور اللہ کی محبت, اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت, اور اللہ تعالی کی راہ میں جہاد کی محبت. اور چیک کریں کون سا پلڑا بھاری. کیا مطلب؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ, سورہ البقرہ آیت نمبر 165 میں, جو ایمان لا ان کی شدید ترین محبت اللہ کے لیے ہوتی. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں حدیث السلام بخاری کی حدیث میں کہ تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہارے والد, تمہاری اولاد اور سارے انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں. یہ اصولی معاملہ, اور اس کی عملی شکل اور عملی اظہار کیا ہے؟ ایک طرف اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ایک طرف گھر والوں کی چاہت ہے, گھر والوں کے تقاضے ہیں, مال, دولت, کاروبار, پروفیشن, کیریئر, پوزیشن, اختیار, منصب, ان کے کچھ تقاضے ہیں, تو کس کو ویٹیج دیں گے؟ یہ ہے کانٹے کا مسئلہ اصل میں. تو کیا اگر 8 تمہیں زیادہ محبوب تر ہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم, اور آگے آ رہا ہے اللہ کے راہ میں جہاد سے, فتربصوا, تو جاؤ انتظار کرو, ایک دھمکی کا انداز ہے, حتی اتی اللہ بامری, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے, واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اور اللہ فاسقین کی قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا. تو یہ ترازو میں بھی لگاؤں, آپ بھی لگائیں, ہمارے حکمراں بھی لگائیں, ہمارے مقتدر طبقات بھی لگا لیں, ان سچویشنز کے اندر بھی ترازو باطن میں لگائیں اور دیکھ لیں کہ کس کو اوپر رکھا ہوا ہم نے, کون محبوب تر ہے. اگلی بات, اللہ تعالیٰ کی محبت, اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت ایک اصولی معاملہ ہے, یہ قلبی معاملہ بھی ہے, ایک نظریاتی معاملہ بھی ہے. یہ کسی کے ماتھے پہ لکھا ہوا نہیں ہوگا کہ یہ اللہ سے محبت کرنے والا ہے, کسی کے گلے میں میڈل نہیں ہوگا کہ یہ رسول اللہ سے محبت کرنے والا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ محبتیں, ان کا اظہار ہوگا جہاد کے عمل سے. جہاد مستقل معاملہ بھی اور اس کی انتہائی شکل قتال بھی. تو اگر یہ جہاد کا عمل چل رہا ہے, جس کی تفسیر تھوڑی دیر پہلے مختصراً آئی ہے, اللہ کی بندگی کے لیے جہاد, اللہ کی بندگی کی دعوت دینے کے لیے جہاد, منکرات سے بچنے کے لیے جہاد, گناہوں سے بچنے کے لیے جہاد, گناہوں کو, منکرات کو مٹانے کے لیے جہاد, نظام باطل کے ختم کرنے کے لیے جہاد, مستقل عمل, اگر یہ محنت ہو رہی ہے جہاد فی سبیل اللہ کی, تو اللہ کی محبت موجود ہے, اللہ کے رسول کی محبت موجود ہے. اور یہ اگر اسٹرگل, یہ اگر محنت اگر نظر نہیں آ رہی, تو دعویٰ تو موجود ہے, دعوے کا ثبوت نہیں ہے. اب آئیے اس وقت سچویشن کا ذکر آ گیا تھوڑی دیر پہلے. آج کیا باتیں رکاوٹیں بن رہی ہیں؟ بات آ گئی کہ لیبیا کے حوالے سے اہل باطل جمع ہوئے, مسلمان حکمرانوں نے ساتھ دے دیا. عراق کے حوالے سے جمع ہوئے, مسلمان حکمرانوں نے ساتھ دے دیا. افغانستان کے حوالے سے جمع ہوئے, مسلمان حکمرانوں نے ان کی اکثریت نے ساتھ دے دیا. اور آج کیا ہے؟ سارا باطل پہنچ کر کہتا ہے اسرائیل کے وزیر اعظم کو اور سارے ذمہ داران کو, ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں. کتنے مسلمان حکمران جا کر کھڑے ہوئے فلسطینیوں کے ساتھ, یا ان کے قرب و جوار میں کہیں کہ ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں. اور پھر وہی بات ہم دہرائیں گے کہ مذمتی بیانات اگر حکمران دے رہے تو مجھ میں اور ان میں فرق کیا ہے, آپ میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ ہم بھی مذمتی بات کر رہے ہیں, ہم بھی بیان دے رہے ہیں, جمعے کا خطاب کر رہے ہیں میں اور آپ باہر نکل کے بھی بات کر لیں گے, اور حکمران بھی وہ بات کریں, مختلف طبقات بھی وہ بات کریں, تو فرق کیا ہوگا؟ ادھر آئے گی نا استطاعت والی بات. ہم تو بے بس ہو گئے, آج اللہ کے سامنے بھی روئیں گے, لیکن جن کے ہاتھوں میں اختیار ہے ان کو تقاضا تو کریں, ان سے مطالبہ تو کریں. عالم کفر میں بھی کچھ لوگ کھڑے ہیں, سارے کافر بھی تو برابر نہیں ہوتے. 8 لاکھ کی تعداد میں لندن میں کھڑے ہو گئے, مسلمان بھی ہوں گے, کفار میں سے یہود بھی تھے, کچھ نصارہ بھی تھے, دیگر مذاہب کے ماننے والے بھی تھے. وہ امت کو جگانے کی کوشش کرے, تھپڑ مارے ہمارے چہرے کے اوپر, تم تو بے حس نہ بنو. بہرحال یہ آیت کریمہ عموم کے اعتبار سے بھی، 24 گھنٹے کی زندگی کے اعتبار سے بھی بڑی اہم، اور اس تناظر میں ہم کہاں کھڑے ہیں، ظالموں کے ساتھ کھڑے ہیں یا مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہیں، اس تناظر میں بھی آیت کریمہ بڑی اہم ہے. کیوں؟ کبھی ظلم کے خلاف بات کرتے ہوئے باطل کے مقابلے میں کھڑا ہونے میں یہی دنیا کے مفادات آڑے آتے ہیں. کسی کی کرسی، کسی کا اقتدار، کسی کا اختیار، کسی کا مال و دولت، کسی کی جائیدادیں، یہی آڑے آتے ہیں. اور اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ 3 کے مقابلے میں 8 محبتیں یا ان میں سے کوئی محبت تمہیں زیادہ محبوب تر ہے تو جاؤ، پھر ہمارے فیصلے کا انتظار کرو، موت کا یا عذاب کا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. 2 آخری مختصر باتیں رکھ کے بعد مکمل کروں گا انشاءاللہ. 2 ریاستی حل کے حامی ہیں ہمارے نگراں وزیر اعظم صاحب، اور بڑی باتیں آ رہی ہماری اس وقت نگراں حکومت کی طرف سے. ہم یاد دلانا چاہیں گے کہ پاکستان کی پالیسی کیا رہی ہے. قائد اعظم کا کوٹیشن بار بار پیش کیا گیا ہے. قائد اعظم نے واضح طور پر فرمایا تھا کہ اسرائیل کیا ہے، مغرب کا ناجائز بچہ ہے. اور ایون کفار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ تو ہے ظالم اور مظلوم کا. وہ ظالم اسرائیل کے لوگ، یعنی وہ 1897 پروٹوکولز آف دا ایلڈرز آف زائنزم، ان کے گریٹر اسرائیل کے منصوبے، پھر وہ 1917 کا بالفور ڈیکلریشن، پھر اسرائیل کے قیام کے لیے راہ ہموار کیا جانا، 48 میں اس کا قائم ہونا، جبر کر کے یو این او سے اس کو منظور کرانا، پھر وہاں پر ان کے قبضے کا معاملہ، یہ تو سارا ظلم اور ظلم ہی ہے. تو خالص انسانی بنیادوں پر بھی اس کو دیکھا جائے تو یہ ایک ظالم کو ایکسپٹ کرنے والی بات ہے. یہ تو سارا قضیہ ہمارا. تو قائد اعظم تو بڑے کلیئر تھے، امت کی عوام بھی بہت کلیئر ہے، امت کا بہت بڑا طبقہ بھی اس بارے میں کلیئر ہے، مگر اب کچھ مفاد پرست ہمارے ہاں کچھ باہر نہیں جی، 2 ریاستی حل، اور رہی صحیح ایک فلسطینی اتھارٹی موجود تو ہے، محمود عباس اس کا صدر ہے، اور اس سب کے باوجود اس وقت کیا ہو رہا ہے. اور وہ نتنیاہو جو ہے وہ اقوام متحدہ میں کبھی گریٹر اسرائیل کا نقشہ دکھائے، اور اس کے اور ذمہ داران بار بار کہیں ہم تو گریٹر اسرائیل کی طرف پیش قدمی کریں گے، ہماری تو سرحدیں متعین نہیں ہیں، ہم نیل سے فرات تک جانا چاہتے ہیں. کون سے 2 ریاستی حل کی بات کر رہے ہو؟ کون سے 2 ریاستی حل کی بات کر رہے ہو؟ اور یہ بھی یاد رہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب وہ یروشلم تشریف لے گئے، اور مشہور واقعہ بھی کہ خادم کو بٹھایا اونٹ پر تو سامنے والے بھی جو ہے وہ قائل ہو کر رہ گئے، ان کی کتابوں میں بشارات موجود تھیں. بہت پیسفل انداز میں مسیحیت کے ماننے والوں نے یہ یروشلم کا پورا چارج حوالے کیا سیدنا عمر کے رضی اللہ عنہ. قضیہ مکمل ہو چکا، فیصلہ ہو چکا، رسول اللہ علیہ السلام نے امامت فرما دی تمام انبیاء اور رسول کی، تو یہ اب تولیت یعنی نگرانی اور انتظام بھی مسجد اقصی کا، یہ امت مسلمہ کے ذمے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بنی اسرائیل کے افراد کو تو معزول کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کھڑا کیا ہے. یہ بات تفصیلات آتی رہی ہے الحمدللہ. تو اس اعتبار سے نہ تو کوئی ڈیوائن رائٹ ہے ان یہود کا کہ ان کا وہاں پر کوئی قبضہ ہو یا ان کا وہاں پر کوئی اختیار ہو، اور سراسر یہ ریاست جو ہے اسرائیل کی، یہ جو وجود میں آئی ہے وہ ظلم اور جبر، دھونس، بدباشی کی بنیاد پر. تو یہ کہنا کہ ایک ان کی ہو جائے ایک ہماری ہو جائے، یہ تو ہماری دینی تعلیمات کے بھی خلاف بات ہے، بانی پاکستان کی پالیسی کے خلاف بات ہے، اور پاکستان کی تقریباً 75 برس کی مستقل پالیسی کے خلاف بات ہے. اور یہ گویا کہ ظالم اسرائیل اور اسرائیل کے افراد اور ذمہ داران ان کے ظلم کو ایکسیپٹ کرنے والی بات ہے. اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے. آخری بات، یہ جو 6 دسمبر کو کانفرنس ہوئی تھی اسلام آباد میں، اس میں حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ صاحب کا بھی ایک ویڈیو میسج چلایا گیا، شاید وہ سوشل میڈیا پر آ نہیں سکا ہے یا آنے سے روکا گیا ہے، واللہ اعلم. البتہ اخبار میں بات ضرور آئی کہ حماس کے سربراہ نے، اسماعیل ہنیہ صاحب نے کہا، اگر پاکستان کوئی آواز بلند کرے تو اسرائیل رک سکتا ہے. کیوں کہا یہ؟ اس سے کہ اسرائیل تو یہ تسلیم کرتا ہے کہ اس کا اصل دشمن کون ہے؟ پاکستان ہے. 67 کی جنگ ہو گئی، کئی علاقے اسرائیل کو مل گئے، اور بن گوریان جو ان کا اسرائیلی وزیر اعظم بن گوریان نے کہا کہ ہمیں کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے، ہمارا اصل نظریاتی دشمن کون ہے؟ پاکستان. کون سا پاکستان؟ ایٹمی پاکستان. اور کون سا پاکستان؟ جس کا بہرحال آفیشل نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان. تو ہم عرض کر رہے ہیں اسلامی ایٹمی پاکستان یہ سب سے بڑا دشمن ہے کس کا؟ اسرائیل کا. عرب میں کوئی سکت نہیں رہی, بچھ گئے, جھک گئے, بیٹھ گئے, لیٹ گئے. اگر کوئی سکت, کوئی صلاحیت, کوئی استطاعت, کوئی استعداد ہے بھارت, اس مملکت خداداد کو اللہ تعالی نے دی, تو آج اسماعیل ہنیہ کو پھر یہ کہنا پڑا ہے. ماضی میں فلسطین کے بچے پہلے بھی ذبح ہوتے تھے تب بھی وہ پکارتے تھے پاکستان والوں کو. آج حماس کا سربراہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ پاکستان کی طرف سے اگر بعض آواز بلند ہو تو اسرائیل رک سکتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمان حکمرانوں کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. عوام میں جذبات ہیں, یہ جذبات برقرار رہنے چاہیے, یہ آواز بلند ہونی چاہیے. کفار کی طرف سے اگر ہو رہی ہے, غیر مسلموں کی طرف سے ہو رہی ہے, تو یہ فلسطین کے بچے اور بچیاں اور بوڑھے اور عورتیں, یہ میری اور آپ امت مسلمہ کا حصہ ہے, آپ کا میرا زیادہ بڑا فرض بنتا ہے. اس سالوں سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مہم تو ہم شروع کر رہے ہیں 15 دسمبر سے 25 دسمبر 11 دن کی, یہ یاد دہانی کے لیے ہے, اس موضوع کو زندہ رکھنے کے لیے ہے. اور اس تعلق سے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی دینی جماعتیں, پاکستان کی عوام, یہ سب مل کر بھی حکمرانوں کے سامنے مطالبے کو رکھیں جو کہ ہمارا دینی تقاضا ہے, دینی فریضہ ہے, پاکستان کی 75 برس کی مستقل پالیسی کا حصہ ہے. اور پھر اس سے آگے بڑھ کر امت کے حکمرانوں سے مطالبہ ہم کرنا چاہیں, بلکہ کرنا چاہیے, ان کے سامنے بات رکھنی چاہیے کہ چند بڑے ممالک, پاکستان ہے, ترکیہ ہے, سعودی عرب ہے, ان کے سربراہان کھڑے ہو کر آواز کو بلند کریں. اور نہ صرف یہ کہ وہاں مسلمانوں کی مالی امداد, مطلب میں ابھی سعودی عرب میں تھا, وہاں کے نوجوانوں نے کہا کہ ہاں بھائی تم مر جاؤ ہم تمہارے جنازے کے لیے پیسے بھیج دیں گے, انا للہ و انا الیہ راجعون. تمہارے گھر ٹوٹ جائیں گے, برباد ہو جائیں گے, چلو ہم تھوڑا پیسہ بھیج دیں گے دوبارہ بنانے کے لیے. تو وہ بھی آگے سے کہہ رہے اس کی ضرورت نہیں ہے ہمیں, مر ہم نہیں رہے, مر تم چکے ہو شاید, فاتحہ ہمارا نہ پڑھو, فاتحہ تم اپنے مر جانے کا پڑھو گے, تمہاری سب ختم ہو چکی. تو صرف مالی امداد نہیں, سفارتی تعلقات کا ختم کیا جانا, تجارتی تعلقات کا ختم کیا جانا, مسلمان ممالک اپنے ایئر اسپیس کو بند تو کریں اسرائیل کے لیے, اور پھر مصنوعات, وہ مصنوعات جن کا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی بینیفٹ اسرائیل کو جاتا ہے, ان کی بائیکاٹ کی بات چلنی چاہیے اور حکومتی سطح پر چلنی چاہیے اور اس کے متبادل کی طرف آنا چاہیے. چند فلاں فلاں چیزوں کو ہم چھوڑ دیں گے تو مر نہیں جائیں گے, لیکن حکومتی سطح پر اگر امت کی سطح پر یہ کام ہو اس سے بھی دھچکا لگے گا. لیکن ہم کہتے ہیں اس سے آگے بڑھ کر صرف سفارتی تعلقات کا ختم ہو جانا, تجارتی تعلقات کا ختم ہو جانا, ایئر اسپیس کو بند کر دیا جانا, مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے والا کام ہے, اس سے بڑھ کر ان کی عسکری مدد کرنے کی ضرورت ہے, عسکری سطح پر ان کے ساتھ تعاون کرنے کی ضرورت ہے. اور جس قتال کا ذکر کچھ عرصے پہلے بھی ہم نے یہاں پر کیا, آج بھی اشارتاً بات آئی, اس کی فرضیت کو بھی ہمارے بعض علماء نے پاکستان میں بشمول مفتی تقی عثمانی صاحب نے اور دیگر عالم عرب کے علماء نے بیان فرمایا, وہ دینی فریضے کا بھی تقاضا ہے کہ مسلمانہ نے فلسطین کی مدد کے لیے اور اقصی کی حرمت کو پامالی سے بچانے کے لیے قتال فی سبیل اللہ والے فریضے کو بھی سامنے رکھ کر ان کی عسکری طور پر بھی مدد کرنے کی کوشش کی جائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی ہدایت دے, ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت دے, ہمارے مقتدر طبقات کو بھی ہدایت دے, ہمارے بس میں جو کچھ ہمیں کرنا چاہیے. اور عالمی رائے عامہ ہموار ہو رہی اس معاملے میں, فرق پڑتا ہے, کچھ امریکہ کو بھی اسرائیل کو کچھ کہنے کی نوبت پیش آ گئی ہے, اس پریشر کا, پبلک پریشر کا بھی فرق پڑتا ہے. اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی آواز کو بلند کرنا چاہیے. اسی تعلق سے یہ تنظیم اسلامی کی مہم 15 دسمبر سے ان شاء اللہ 25 دسمبر تک پورے پاکستان بھر میں جاری رہے گی. آپ حضرات تک جو بھی ہمارا کانٹینٹ پہنچے کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں, اپنی اپنی سطح پر کوشش کریں, تاکہ آج اگر ہماری موت واقع ہو تو اللہ کے سامنے شرمندگی نہ ہو. اللہ پوچھے گا تو ضرور نا کہ تم ظلم کرنے والوں کے ساتھ تھے یا مظلوموں کے ساتھ تھے. نیوٹرل کوئی نہیں ہوتا اس معاملے کے اندر, کوئی اس معاملے میں نیوٹرل نہیں ہوتا اور ہونا بھی نہیں چاہیے. بہرحال اللہ تعالی ہمیں ہمارے فریضے کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.